الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإن هذا كبيرة إلا على الخاشعين محترم علماء الكرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں اور دانشوروں کو نماز کے تعلق سے ہمارے سماج میں تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں نمبر ایک جو نماز پڑھتے ہیں جن کی زندگی کے شیڈیول میں نماز کی کوئی جگہ نہیں ان کے پاس کاروبار کا ٹائم ہے ان کے پاس تفریح کرنے کا ٹائم ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے کا ٹائم ہے ان کی زندگی کے شیڈول میں نماز کا ٹائم ہے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ایسے لوگوں کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں ما سلککم فی سقر اے جہنمیوں تم ایسا کون سا گناہ کرتے تھے کہ تمہیں جہنم میں جانا پڑا تو جہنمی جواب دیں گے لم نکو من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے ہماری زندگی کے شیڈیول میں نماز کا ٹائم نہیں تھا سب کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے تو یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے نمبر دو کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل اور دماغ کہیں اور رہتا ہے، نماز میں کنسنٹریٹ نہیں کرتے، ان کا دماغ ان کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا انجام اور برا ہے. جو نمبر ایک والے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ تو جہنم میں جائیں گے، یہ نماز پڑھ کے جہنم میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ،
بربادی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے، نماز میں ان کا دل نماز میں حاضر نہیں رہتا، ان کا دل دنیا کے کاموں میں دنیا کی چیزوں میں لگا رہتا ہے.
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ،
ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ویل. تو یہ دوسری قسم سے لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز کا کوئی مطلب نہیں. اور تیسری قسم ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دل دماغ سب کچھ. جب نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کے باہر اپنا کاروبار، اپنے بال بچے، سب کچھ مسجد کے باہر چھوڑ کے آتے ہیں، اور جب مسجد میں آتے ہیں تو اپنا سب کچھ اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں. ایسی نماز کو کہا جاتا ہے خشوع خضوع والی نماز. ایسی نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ خشوع اور خضوع والی نماز. اور ایسی ہی نماز انسان کو کامیاب کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کے شروع میں فرمایا
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون،
وہ ایمان والے لوگ کامیاب ہیں جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے. خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ان کا دل اور دماغ نماز کے ٹائم حاضر رہتا ہے، ان کا دل اور دماغ کہیں اور نہیں رہتا ہے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کامیاب کہا ہے.
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
اور ایک عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک عجیب بات کی، فرمایا
واستعینوا بالصبر والصلاة،
میرے بندو تم صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو، والصلاة اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد طلب کرو. اور آگے فرمایا
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ،
اور یہ نماز بہت بھاری چیز ہے، یہ نماز بہت گرا گزرنے والی چیز ہے، یہ نماز بہت بھاری چیز ہے. کس کے لیے؟
إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
ان کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے جن کے اندر خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے، ان کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے جو نماز پڑھتے ہیں تو اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دل اور دماغ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو نماز میں پوری طریقے سے کنسنٹریٹ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو پوری طریقے سے نماز میں حاضر ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے. آج ہم سب اپنا جائزہ لیں، آج 5 ٹائم کی نماز لوگوں کو بھاری گزرتی ہے. ارے 5 ٹائم کی نماز اللہ تعالیٰ نے بنا دی. فجر کے ٹائم نیند خراب کرو نماز پڑھو، ظہر پڑھ کے آج کر دوپہر میں آدمی آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، پتہ لگا 3:15 بجے مؤذن صاحب کی اذان کی آواز آئے تو بھاری گزرتی ہے آدمی کو. یہ کیوں بھاری گزر رہی ہے؟ کیونکہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں. یہ خشوع ہو، یہ خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں خشوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا. نماز میں خشوع کا مطلب کیا ہوا؟ انسان سر سے پیر تک اللہ کے آگے جھک جائے، صرف اس کا سر نہ جھکے، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی روح، سب کچھ اللہ کے آگے جھک جائے، اس کا نام ہے خشوع. تو اللہ کو ایسی ویسی نماز نہیں چاہیے، خشوع والی نماز چاہیے. ایسی ویسی نماز منہ پر مار دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نماز قبول ہوگی؟ خشوع اور خضوع والی. سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو. آج ہم سے ہر انسان کو یہ شکایت ہے کہ نماز میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو گھر کی یاد آنے لگتی ہے، کاروباری خیالات آنے لگتے ہیں، دنیاوی باتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں، تو اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ نماز میں ہم کیسے کنسنٹریٹ کریں، نماز کے اندر ہم کیا کریں کہ نماز میں ہمارے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو؟ یہ آج ہمارا موضوع ہے، اور انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں 13 چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں، 13 ایسی چیزیں بیان کریں گے کہ اگر ہم نے اس کو اپنا لیا تو انشاءاللہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، وقت کم ہے۔ پہلی چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو تو نماز کے لیے تیاری کرو۔ تیاری کرو مطلب، مؤذن کی آواز سنائی دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ اپنے کام میں مشغول ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے اذا سمعتم النداء، جب تم اذان کی آواز سنو فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تو تم اذان کا جواب دو، یعنی نماز کی تیاری شروع ہو گئی، اذان آ رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ اذان کی آواز کو نظر انداز نہ کیجیے بلکہ اذان کو غور سے سنیے اور سن کر جواب دیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اگر کہہ رہا ہے مؤذن تو آپ کی زبان سے بھی اللہ اکبر نکلنا چاہیے، حی علی الصلاہ حی علی الفلاح کی آواز سن کر آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکلنا چاہیے۔ فجر کی اذان اگر الصلاۃ خیر من النوم، اگر مؤذن کی آواز آ رہی ہے تو آپ کے منہ سے بھی الصلاۃ خیر من النوم نکلنا چاہیے، جواب دیجیے۔ اب جواب دے دیا آپ نے، اب اس کے بعد آپ نبی کے اوپر درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھیے، اذان کے پہلے نہیں، اذان کے پہلے نبی نے نہیں پڑھنے کا حکم دیا، اذان کے بعد پڑھنا ہے، اور درود بھی کوئی ایسا ویسا نہیں پڑھنا ہے، درود بھی وہی پڑھنا ہے جو ہمارے پیارے نبی نے سکھایا ہے۔ اذان کا جواب دے دیا، درود پڑھ لیا، اب درود پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے، ثم سل اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، یہ نہیں کہا کہ میرے وسیلے سے اللہ سے مانگو، نبی نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ کیسے وسیلہ مانگے؟ نبی نے طریقہ بھی بتا دیا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اتنی ہی دعا نبی نے سکھائی، اس میں اگر کچھ ملاوٹ ہم نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قبول نہیں۔ والدرجة الرفیع انك لا تخلف المیعاد، یہ تمام چیزیں یہ ملاوٹ ہیں، جو نبی نے سکھایا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ اتنا ہی۔ یہ آپ اذان کے بعد پڑھ لیں، اذان سنیے، اذان کا جواب دیجیے، درود شریف پڑھیے، اور یہ دعا پڑھیے۔ بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ وہ ملے گا جس سے بڑھ کے کچھ مانگا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، حلت لہو شفاء، جس نے اذان کے بعد درود شریف پڑھا اور یہ دعا پڑھی، میرے پیارے نبی فرما رہے ہیں اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اذان شروع، نماز کی تیاری شروع۔ اب اذان کا جواب آپ نے دے دیا، اب ایک کام کیجیے، وضو کی، اور وضو بھی ایسا ویسا مت کیجیے، بہترین وضو کیجیے، نبی کے طریقے کے مطابق وضو۔ ایک ہوتا ہے وضو، ایک ہوتا ہے بہترین وضو، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف کتاب الطہارہ، حدیث کے راوی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایک دن حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے، عصر کی اذان کا ٹائم آیا، مؤذن ان کے پاس آیا، بولا اذان کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے وضو کا برتن منگوایا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد سیدنا عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مِّن كِتَابِ اللَّهِ.
اے لوگوں, میں تم کو اللہ کے پیارے نبی کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں, اگر قرآن کے اندر ایک آیت نہ ہوتی تو میں وہ حدیث تم کو نہ سناتا. قرآن کی کون سی آیت؟ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے, ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز نازل کر دی ہے اس کو چھپائے گا اگر کوئی, تو اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوگی. قرآن اور حدیث کو جان بوجھ کر چھپانے والے پر اللہ کی لعنت ہوگی. یہ قرآن کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے. عثمان غنی کہتے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو پڑھ کے نہ سناتا. حدیث کیا ہے؟ لا يتوضأ رجل مسلم, جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے, فیحسن الوضوء اور بہترین وضو کرتا ہے, یعنی نبی کی سنت کے مطابق نبی کے طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے, فیصلی صلاۃ اور وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے, تو اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں الا غفر اللہ له ما بینہ وبین الصلاۃ التی تلیہا. ظہر کے ٹائم اگر ایک انسان نے وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا اور اس کے بعد اس نے ظہر کی نماز پڑھی, تو ظہر سے عصر تک کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. اتنی بڑی بشارت. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو, تو یہ کام بھی کیجیے, بہترین طریقے سے وضو کیجیے. اس کے بعد مسجد میں پہلے ہی سے آ جائیے. یہ نہیں کہ 8:30 بجے جماعت ہے تو 8:30 بجے پہنچے, پہلی سب میں شامل ہوئیے. اور تکبیر اولا, امام جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے اس تکبیر اولا میں آپ شامل ہوئے. کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث سنا دیتا ہوں, جواب آپ کو مل جائے گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی الصف الاول ما فی النداء والصف الاول, اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اذان کا جواب دینے کا کیا ثواب ہے اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے, ثم لم یجدوا الا ان یستحموا الیہ, اور پھر لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو کہ آپس میں قرآن ڈالے, آپس میں پرچی میں نام لکھ کر ایک دوسرے کا نام لکھ کر ڈالے تاکہ اس کو پہلی صف میں جگہ ملے, لستحموا, تو انسان ضرور یہ کام کرے. یعنی اگر پہلی صف کی فضیلت انسان کو پتہ لگ جائے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دے, ہر کوشش کر لے لیکن پہلی صف میں جگہ پائے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ, اور اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر نماز میں پہلے آنے کا ثواب تم کو معلوم ہو جائے لَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ, تو تم فوراً نماز کے لیے پہنچو. وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْأَطْمَتِ وَالصُّبْحِ, اور عشاء کی نماز کی کیا فضیلت ہے اور فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے, اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا, تو لوگ اپنے سرین کے بل اگر ان کو چلنا پڑے. کوئی اگر لنگڑا انسان ہو جس کے دونوں پیر معذور ہوں, کبھی آپ دیکھیے وہ زمین پر کیسے چلتا ہے, سرین کے بل چلتا ہے, اپنے ہاتھوں کے بل چلتا ہے. نبی نے فرمایا اگر تم کو فجر کی نماز کی فضیلت پتہ لگ جائے, اگر عشاء کی نماز کی فضیلت پتہ لگ جائے, تو تمہیں اگر سرین کے بل بھی چلنا پڑے تو تم چلو, لیکن فجر کی نماز کے لیے پہنچو, عشاء کی نماز کے لیے. تو اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ پہلی صف میں اور پہلی تکبیر میں شامل ہونے کا بہت بڑا ثواب ہے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو تو پہلی صف میں شامل ہوئیے, پہلی تکبیر میں شامل. اور یہ جو 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے اذان اور اقامت کے بیچ میں, یہ بھی بڑا قیمتی ٹائم ہے. ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ, اذان اور اقامت کے بیچ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. یہ جو 15 منٹ کا ٹائم ہے اس ٹائم کو قیمتی جانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگو. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو تو یہ کام کیجیے. نمبر دو, خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ, نماز راجدھانی ایکسپریس کی اسپیڈ سے نہ پڑھیں, سکون اور اطمینان اپنی نماز میں پیدا. آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز کیسی پڑھ رہا ہے, لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, رکوع اور سجدہ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ کتنا تیز کر رہا ہے, کب رکوع کیا کب سجدہ کیا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. تو حضرت حذیفہ نے اس سے کہا, ما صلیت, تو نے نماز نہیں پڑھی, تیری نماز ہوئی ہی نہیں. ولو مت, اور اگر اسی نماز کی حالت میں ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے اگر تو مر گیا, مت علی غیر فطرۃ اللہ التی فطر اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر اسی نماز پر تیری موت ہو گئی تو تیری موت اس طریقے پر نہیں ہوگی جس طریقے پر اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیا ہے. یہ نبی کی نماز نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو. اطمینان ہونا چاہیے نماز, بلکہ جو نماز میں رکوع اور سجدہ کرنے میں جلد بازی کرتا ہے نبی نے اس کو سب سے بڑا چوٹا قرار دیا, سب سے بڑا چور قرار دیا. آئیے وہ حدیث پیش کرنے چاہتا ہوں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں لائے ہیں, حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ان اسوء الناس سرقۃ الذی یسرق صلاته, سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا, وکیف یسرق صلاته یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کوئی نماز میں چوری کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا, الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, جو نماز میں رکوع اور سجدہ پراپر طریقے سے نہیں کرتا, صحیح طریقے سے نہیں کرتا, جلدی جلدی کرتا ہے, ایسا آدمی نماز میں چوری کرتا ہے. کوا دیکھا آپ نے, کوا جب زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے تو کیسے مارتا ہے؟ ایک بار اپنی چونچ کو زمین پر مارا تو دس منٹ بعد اٹھاتا ہے کیا؟ فوراً اٹھا لیتا, ایک کھٹ سے مارا کھٹ سے اٹھا لیتا. نبی نے جلد بازی کی نماز کو کوے کی ٹھونگ قرار دیا. آئیے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے سنن ابو داؤد کے حدیث کو لائے ہیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے تین چیزوں سے منع کیا, آپ نے تین چیزوں سے منع کیا. پہلی چیز, نقرت الغراب, کوے کی طرح ٹھونگ مارنے سے منع کیا, وقت تیرا حصہ بوئی, اور نمبر دو, جانور کی طرح اپنے ہاتھوں کو بچھا کر سجدہ کرنے سے منع. ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں ایسا کرتی ہیں, نماز کی حالت میں اپنا ہاتھ کہنی وغیرہ سب بچھا دیتی ہیں. نبی نے منع کیا ہے, اور نبی نے کوئی ایکسپشن نہیں کیا ہے کہ مرد کو منع کر رہا ہوں عورت کو منع نہیں کر رہا ہوں, نبی نے سب کو منع کیا ہے. کسی کے پاس دلیل ہے تو دلیل پیش کریں. نبی نے منع کیا ہے کہ جانور کی طرح, کتے کی طرح, درندے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے کی حالت میں پھیلایا نہ جائے. لہذا ہماری مائیں اور بہنیں جو سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی ہیں, زمین کے اوپر بچھا دیتی ہیں, وہ اپنی اصلاح کر لیں, نبی نے منع کر دیا. اور تیسری چیز سے نبی نے منع فرمایا, وَأَن يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَيْتَ, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لے, ریزرو کر لے کہ جمعہ کے دن آئے گا تو یہی بیٹھے گا, نماز میں آئے گا تو یہی بیٹھے گا. کسی جگہ کو اپنے لیے ریزرو کرنے کو نبی نے منع فرمایا ہے. جیسے اونٹ جب اپنے باڑے میں جاتا ہے تو اونٹ کی عادت ہوتی ہے کہ اونٹ وہیں بیٹھتا ہے جہاں اس کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے, تو نبی نے منع فرمایا کہ اونٹ کی طرح مسجد کے اندر اپنی کوئی جگہ خاص مت کرو, جہاں بھی جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لیا. جمعہ کے دن یہ منظر ہم لوگوں کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے, اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. تو جلد بازی کی نماز سے خوشی اور خوشی پیدا نہیں ہوتا, اطمینان پیدا ہونا چاہیے. چلیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک دن اللہ کے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک صحابی آئے, انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے نبی کو سلام کیا, نبی نے سلام کا جواب بھی دیا, اور جواب دینے کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, ارجع فصلم فانک لم تصل, جاؤ جاؤ واپس جاؤ, ہماری نماز نہیں. صحابی شوق ہو گئے, میں نماز ابھی پڑھ کے آیا آ رہا ہوں, نبی کہہ رہے نماز نہیں ہوئی, لیکن صحابی نے بحث نہیں کی کہ اللہ کے نبی میری نماز میں کیا کمی ہے. نبی نے کہا جاؤ جاؤ واپس نماز پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی, حدیث کے الفاظ ہے. صحابی واپس گئے دوبارہ نماز پڑھی, تین بار ایسا ہوا اور تینوں بار اللہ کے پیارے نبی نے وہی جواب دیا, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, اے میرے صحابی تم جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. جب تین بار ایسا ہو گیا تو چوتھی بار صحابی کہنے لگے والذی بعثک بالحق ما ارسل غیره, اے اللہ کے پیارے نبی اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے, اے اللہ کے نبی میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا, فعلمنی, تو آپ ہی مجھے سکھا دیجیے, آپ ہی مجھے بتا دیجیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. اب نبی سکھا رہے ہیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے کیسے نماز پڑھنی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا قمت الى الصلاه, جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرو, فکبر تو اللہ اکبر کہہ کر اپنی نیت اپنا ہاتھ باندھا کرو, ثم اقرا ما تيسر معك من القران, اور جو قرآن تم کو یاد ہو وہی قرآن پڑھو, جتنا قرآن تم کو یاد ہو اتنا قرآن نماز کے اندر پڑھو, ثم اركع بھی تم رکوع کرو, اور جب تم رکوع میں کرو جب تم رکوع میں جاؤ تو بالکل اطمینان سے رکوع کرو, ثم ارفع پھر جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ, حتی تعدل قائما تو بالکل اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ, پھر تم سجدے میں جاؤ, حتی تسجد مطمئنا, حتی تطمئن ساجدا, بالکل اطمینان سے سجدہ کرو, پھر جب تم سجدے سے سر اٹھاؤ تو بیٹھ جاؤ, دونوں سجدوں کے بیچ میں آرام سے بیٹھ جاؤ. دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جب رکوع سے اٹھتے تھے تو ہر ہڈی اپنی جگہ آ جائے, اتنے اطمینان سے اٹھتے تھے, اور دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ دعا بھی پڑھتے تھے. آج ہمارے یہاں ہمارے بہت سارے بھائی جب نماز پڑھتے ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ کچھ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں, دونوں سجدے کے بیچ, ایک سجدے سے اٹھے کھٹ سے دوسرے سجدے میں, رکوع سے اٹھے کھٹ سے سجدے میں. میرے بھائیو ایسی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں پیدا ہو سکتا, اطمینان ہونا چاہیے, سکون ہونا چاہیے, اور اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز کو کہہ رہے کہ نماز ہوئی ہی نہیں. تو یہ دوسری چیز ہے کہ اپنی نماز میں آپ سکون پیدا کریں. نمبر تین, نماز میں آپ جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب اطلب بھی پتا ہے؟ بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس کھڑی پگڑائے, کیا پڑھ رہا ہے آدمی کچھ معلوم نہیں. رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے گن گا رہا ہے, سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی بیان کر رہا ہے, اسے پتا نہیں کہ سبحان ربی العلیٰ کا کیا مطلب. ایک عام آدمی بھی اگر چاہے ایک دن وہ محنت کرے پوری نماز کا مطلب سمجھ سکتا ہے, ایک دم آسان. دعائے ثنا کا مطلب کیا ہے, سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے, چھوٹی چھوٹی جو سورتیں جنرل طور پر پڑھی جاتی ہیں, سورہ اخلاص ہے, سورہ ناس ہے, سورہ فلق ہے, سورہ کافرون ہے, یہ چھوٹی چھوٹی سورتوں کا ترجمہ دیتی. رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا جا رہا ہے, اس کا مطلب دے سکتے. سمیع اللہ لمن حمدہ کا مطلب سمجھ لے, ربنا ولک الحمد کا مطلب سمجھ لے, سبحان ربی العلیٰ کا مطلب سمجھ لے, التحیات کا مطلب سمجھ لے, درود شریف کا مطلب سمجھ لے, سمجھ کر نماز پڑھے. کتنے لوگ آج سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ پرسنٹیج نکالیے ذرا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید علماء کو چھوڑ دیا جائے, عوام کے اندر شاید 10% لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعاؤں کا اور جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہیں. یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے میرے بھائی. ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے, قرآن بتاتا ہے.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا,
اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں بیٹھتے, اندھے بہرے ہو کر وہ رکوع نہیں کرتے, اندھے بہرے ہو کر وہ سجدہ نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں. کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ میرے نبی کی نماز کا طریقہ کیا تھا؟ آؤ ذرا ایک حدیث سے دیکھتے ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث سنن نسائی میں لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
ایک دن میں نے اللہ کے پیارے نبی کے بازو میں اللہ کے پیارے نبی کے بدل میں نماز پڑھی.
صلیت اللہ جنب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی کے بازو میں نماز پڑھی.
اللہ کے پیارے نبی جب قرآن پڑھتے تھے فیضا مرا
بآیت عذاب, جب کسی عذاب والی آیت کا تذکرہ آتا تھا, جب کسی عذاب والی آیت کا ذکر آتا تھا تو اللہ کے نبی رک جاتے تھے اور پناہ مانگتے تھے. اعوذ باللہ کے وکانا اذا مر بآیت رحمت, اور جب کوئی رحمت والی آیت آتی تھی تو اللہ کے نبی رک جاتے تھے اور دعا مانگتے تھے, اللہ میں تیری رحمت مانگتا ہوں, تیری جنت مانگتا ہوں. جنت والی آیت آتی تھی جنت مانگتے تھے, جہنم والی آیت آتی تھی جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے.
آج ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں آج ہماری نمازیں کیسی ہیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, جنت والی آیتیں بھی پڑھتے ہیں, جہنم والی آیتیں بھی پڑھتے ہیں. نہ تو جنت کی آیتوں کو پڑھ کر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے, نہ جہنم والی آیتوں کو پڑھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. ایسے کیسے پیدا ہوگا میرے بھائی جو نماز کے اندر خوش ہوتے ہیں؟ کیسے ہم کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے؟ ہم تب کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے جب ہم نماز کو سمجھ کر پڑھیں. تو آج سے اس پروگرام سے آپ اٹھ کر جائیں تو اپنا پہلا مشن یہ بنا لیں کہ کوئی مستند کتاب خریدیں گے نماز کے اوپر اور نماز کی ساری دعاؤں کا مطلب دھیرے دھیرے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جب ہم رکوع میں جائیں تو کیا پڑھ رہے ہیں مطلب سمجھ میں آئے, سجدے میں جائیں تو کیا پڑھ رہے ہیں مطلب سمجھ میں آئے, تشہد میں پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں مطلب سمجھ میں آئے. نمبر چار, قرآن جب پڑھا جائے نماز میں تو بہت اسپیڈ میں نہ پڑھا جائے. الحمدللہ اس طریقے سے جو بعض حفاظ کرام پڑھتے ہیں خاص طور سے رمضان میں تراویح کے اندر, یہ در حقیقت قرآن کریم کا استہزاء ہے, قرآن کریم کا مذاق. میرے پیارے نبی قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ ترمذی شریف کی حدیث, حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع القراء, اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تھے تو ایک ایک آیت کو کاٹ کاٹ کے پڑھتے تھے, کاٹ کاٹ کے, کاٹ کاٹ کے. حضرت ام سلمہ مطلب بتاتی اللہ کے نبی کیسے پڑھتے تھے,
الحمدللہ رب العالمین ثم یقف,
اتنا پڑھ کے ٹھہر جاتے,
الرحمن الرحیم
ٹھہر جاتے, ملک یوم الدین. اس حدیث میں ملک یوم الدین آئے اور ہم سب کیا پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. تو مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین دونوں پڑھا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, دونوں قرت ثابت ہے. اس میں زیادہ الجھیے گا مت, ہم لوگ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ملک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے الحمدللہ رب العالمین الگ پڑھا, الرحمن الرحیم الگ پڑھا, مالک یوم الدین الگ پڑھا. تو پتہ یہ چلا اگر نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے تو ایک ایک آیت کو الگ کر کے پڑھو, گڈ مڈ کر کے تمام چیزوں کو بہت اسپیڈ کے ساتھ ملا کے نہ پڑھو. نمبر پانچ, قرآن کو تھوڑا خوبصورت آواز میں پڑھو, تھوڑا قرآن کو پڑھنے کا طریقہ سیکھو. ہماری مائیں بہنیں خاص طور سے دھیان دیں, وہ خود بھی غلط پڑھتی ہیں اور بچوں کو غلط پڑھاتی بھی. جتنی مولانیاں ہیں ہمارے محلوں میں, یہ مولانیاں کہلانے کے حقدار نہیں, اتنا غلط قرآن پڑھتی اور پڑھاتی ہیں کہ آپ ایک جانکار آدمی سن کے اس کے کان پر گرا گزرے گا, اتنا قرآن غلط پڑھا جاتا ہے. ارے یہ قرآن عربی زبان میں ہے, عربی زبان میں زاد سے زال سے زا سے اور زا سے الگ الگ الفاظ بنتے ہیں. ولا ظالمین کا مطلب الگ ہے, ولا ظالمین کا مطلب الگ ہے, لیکن عوام کو نہیں پتا. عوام کو جناب بس زواد ہو چاہے زا ہو چاہے زال ہو چاہے زا ہو, وہ انگریزی کے زیڈ کی آواز نکالے. ایسے نہیں کام چلے گا, آپ کو سیکھنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, ٹائم نکالنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف قرآن پڑھو, اللہ نے کیا کہا
ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو, اچھی آواز میں پڑھو, قرآن کو اس کے پڑھنے کے جو اصول ہیں جو طریقے جو ضوابط ہیں ان کی روشنی میں پڑھو.
تو ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ تجوید کا مطلب کیا ہے,
हम लोग समझते हैं कि कुरान को तजवीज के साथ पढ़ने का काम खाली सारी लोगों का, नहीं, हम सबका काम तजवीज के साथ पढ़ना। बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी एक हदीस में फरमाते हैं, जिसे इमाम हाकिम अपने मुस्तदरक में लाए हैं, और हदीस बिल्कुल सही है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ज़य्यनु अस्वातकुम बिल कुरान, ऐ लोगो कुरान को जब पढ़ा करो तो अपनी आवाजों को सजा लिया करो, अच्छी आवाज में, मीठी आवाज में पढ़ा करो, फइन्ना अस्सौतल हसना यजीदुल हुस्न बिल कुरान, इसलिए कि जब अच्छी आवाज में कुरान पढ़ा जाता है तो कुरान की ब्यूटी में, कुरान की खूबसूरती में और इजाफा होता है। आप देखिए, कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़ता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, तो फर्क पड़ता है आवाज का। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने हुक्म दिया है कि अपनी आवाज को जब कुरान पढ़ा करो तो और खूबसूरत बनाया जाए, और अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ा करो। नंबर छह, नमाज के अंदर खुशू और खुशू पैदा करने वाली छठी चीज, जब हम नमाज पढ़ें तो हमें ये एहसास भी होना चाहिए कि हम किसके सामने खड़े, जिसके सामने खड़े हैं वो हमें देख रहा है, और हम नमाज में जो कुछ पढ़ रहे हैं वो हमारा जवाब भी दे रहा है, अल्लाह तबारक व ताला हमारी नमाज का जवाब भी दे रहा है। इसकी दलील क्या है, आइए दलील आपके सामने पेश कर देता हूं। सही मुस्लिम किताब उस्सला हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मन सल्ला सलातन लम यक्रा फीहा बिउम्मिल कुरान, जिसने नमाज पढ़ी और नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, फैया खिदाजुन खिदाजुन खिदाजुन, ऐसी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, गैर तमामी, ऐसी नमाज अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, ऐसी नमाज अधूरी है। तो लोगों ने हजरत अबू हुरैरा से पूछा, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आई अबू हुरैरा इन्ना नकुन वरा इमाम, कभी कभी हम लोग इमाम के पीछे होते हैं तो इमाम के पीछे भी सूरह फातिहा पढ़नी है। हजरत अबू हुरैरा ने जवाब दिया, इकरा बिहा फी नफ्सिक, हाँ इमाम के पीछे भी पढ़नी है लेकिन दिल में पढ़नी है, आहिस्ता पढ़नी, दिल में पढ़नी है, दिल में पढ़नी है का मतलब ये नहीं कि सोचना है, बहुत सारे लोग इसका मतलब कहते हैं कि अरे दिल में पढ़ने का मतलब कि सोच लो, सोचना एक अलग चीज है। हजरत अबू हुरैरा ने ये नहीं कहा कि सोच लो, उन्होंने कहा दिल में पढ़ो, दिल में पढ़ने का मतलब तुम ही पढ़ो, तुम ही सुनो, बगल वाला ना सुने, तो इमाम के पीछे भी तुम्हें पढ़ना है। फिर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इसकी वजह क्या है, वजह यह है कि मैंने अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला यह फरमाता है। देखिए, जब अल्लाह के प्यारे नबी ये कहें कि अल्लाह ताला फरमाता है, तो ऐसी हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है, यानी अब जो हदीस मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये हदीस से कुदसी है, ये अल्लाह ताला अपने नबी, अल्लाह के नबी अपने रब से रिवायत कर रहे हैं, अल्लाह ताला से रिवायत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, कसमतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के बीच में आधा आधा बांट दिया है, वले अब्दी मसल, और मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। जब मेरा बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है हमदनी अब्दी, देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, अल्लाह कहता है असना अलैया अब्दी, देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह फरमाता है मज्जदनी अब्दी, देखो मेरा बंदा मेरी बड़ाई बयान कर रहा है, बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाता है देखो मेरा बंदा कह रहा है अरे अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, देखो ये मेरे और मेरे बंदे के बीच का मामला है, हाजा बैनी व बैन अब्दी, देखो बंदा जो बात कह रहा है ये मेरे और उसके बीच की बात है, वले अब्दी मा सअल, अब मेरा बंदा जो मांगेगा मैं दूंगा। अब बंदा क्या कहता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह फरमाता है हाजा लिअब्दी, अब ये बंदा जो मेरा मांग रहा है मेरे बंदे को ये मिलकर रहेगा, मेरा बंदा कह रहा है अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, सिराते मुस्तकीम दिखा, मैं अपने बंदे को सिराते मुस्तकीम दिखाऊंगा। तो मुस्लिम शरीफ की ये हदीस ये बता रही है कि हमारी नमाज में अल्लाह तबारक व तआला हमारा जवाब देता है, लिहाजा जब हम नमाज पढ़े तो ये एहसास हमारे अंदर होना चाहिए कि हम किस हस्ती के सामने खड़े हैं, और वो हस्ती हमारी एक एक
ایک 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 لفظ پر ہمارے اس کی نظر ہے اور ہمارے جملوں کا وہ جواب دے رہی ہے. جب ہم یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. نمبر 7, نماز جب آپ پڑھیں تو اپنے آگے سترا رکھیں. سترا سمجھتے ہیں؟ سترا کا مطلب کہ کوئی بھی اپنے آگے کوئی بھی چیز رکھ لیں تاکہ سامنے سے کوئی آدمی اگر گزرے تو آپ کی نماز کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے, آپ ڈسٹرب نہ ہو. یہ سترا رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ آپ کے سامنے سے کوئی گزرے تو آپ ڈسٹرب نہ ہو. اور یہ سترا بھی بہت دور رکھنے کا حکم نہیں, اپنے قریب رکھو. جتنے اسپیس میں جتنی جگہ میں آپ کو سجدہ کرنا ہے اتنے ہی دوری پر آپ سترا رکھو, بہت دور سترا مت رکھو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث,
اذا صلى احدكم الى سترته,
جب تم میں سے کوئی اپنے آگے سترا رکھ کر نماز پڑھے, فلیدنوها منه, تو سترا کو اپنے قریب رکھے, بہت دور نہ رکھے. لا يقطع الشيطان صلاته عليه, اگر وہ سترا بہت دور رکھے گا تو شیطان اس کی نماز کو بیچ میں سے کاٹ دے گا. پتا یہ لگا کہ سترا سامنے اگر انسان نہیں رکھے گا تو شیطان بیچ میں سے نماز کو کاٹ دے گا. لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے آگے سترا ضرور رکھنا چاہیے, چاہے کوئی کھمبا ہو, چاہے کوئی لکڑی ہو, چاہے کوئی دیوار ہو, اپنے آگے اسپیس کھلا نہیں رکھنا چاہیے تاکہ شیطان کو نماز کاٹنے کا موقع نہ ملے. یہ 7 چیز. نمبر 8, نماز میں نظریں آپ کی سجدے کی جگہ ہونی چاہیے, کہیں اور نہیں ہونی چاہیے, ادھر ادھر اوپر نیچے, سجدے کی جگہ ہونی چاہیے. دلیل کیا ہے؟ دلیل مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے, اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے, اللہ کے نبی جب فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے اندر آپ نے نماز پڑھی, تو خلف بصره موضع سجوده, ما خلف بصره موضع سجوده, تو اللہ کے نبی کی نظریں آپ کے سجدے کے نشان سے ہٹی نہیں. جتنی دیر آپ نماز پڑھتے رہے آپ کی نظریں سجدے کی جگہ رہی. لہذا سجدے کی طرف انسان جب نماز پڑھے تو جہاں سجدہ کر رہا ہے وہاں پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. لیکن ایک بات یاد, جب تشہد میں آپ بیٹھے اور انگلی سے اشارہ کیجیے تو اس وقت آپ کی نگاہیں آپ کی انگلی کی طرف ہوں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سنن نسائی کی یہ صحیح روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے تھے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور آپ کی نظریں آپ کی انگلی سے ہٹتی نہیں تھیں, آپ کی نظریں آپ کی انگلی سے ہٹتی نہیں تھیں. لہذا سجدے کی طرف پوری نماز کے اندر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ سجدہ کر رہے ہیں, لیکن تشہد کی حالت میں آپ کی نظریں آپ کی انگلی کی طرف ہونی چاہیے. نمبر 9, یہ جو اتحیات جب ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اتحیات سے لے کر سلام پھیرنے تک جو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں, اس اشارے کے ذریعے بھی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز میں ہمیں بھٹکاتا کون ہے؟ شیطان, اور شیطان کو اس اشارے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت اور امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اور اتحیات میں جب وہ بیٹھے تو انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا شروع کیا اور اپنی نظروں کو اپنی انگلی پر جمع دیا اور کہا کہ میں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, لہی اشد علی الشیطان من الحدید, یہ انگلی سے جو اشارہ میں کر رہا ہوں اتحیات کی حالت میں یہ شیطان کے اوپر لوہے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. لہذا یہ اتحیات میں تشہد کی حالت میں جو ہم لوگ اشارہ کرتے ہیں یہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے, اور جب شیطان کو تکلیف ہوگی شیطان بھاگے گا تو آپ کی نماز کے اندر خوشی اور خضوع پیدا ہوگا. لہذا اشارہ ضرور کیجیے نماز کے اندر. نمبر 10, قرآن پڑھتے وقت نماز کی حالت میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, اب قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے کی آیت آ گئی, تو جہاں سجدے کی آیت آ جائے فوراً وہاں سجدہ کیجیے, فوراً وہاں سجدہ کیجیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم سورہ مریم میں,
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا,
میرے نیک بندوں کے اوپر جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. لہذا
سجدے کی آیت جب بھی آئے فوراً سجدے میں گر جاؤ. اور مسلم شریف کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے کہ شیطان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے سجدے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدے کی آیت پر سجدہ کرتا ہے تو شیطان دور ہٹ جاتا ہے اور کنارے جا کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے دیکھو آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ملا, اس نے سجدہ کیا, اس کو جنت ملے گی, اور مجھے بھی سجدے کا حکم ملا, میں نے انکار کیا, مجھے جہنم ملے گی. لہذا جہاں بھی سجدہ تلاوت آئے, اگرچہ سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, سنت ہے, لیکن ضرور کرنا چاہیے تاکہ شیطان آپ کی نماز سے دور ہو جائے, آپ کو بہکانے کا چانس نہ رہے اور آپ کا نماز میں دل اور دماغ ایک طرف. نمبر 11, جب نماز پڑھیے تو یہ سوچیے صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے, ہمارے نبی کیسے نماز پڑھتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا ٹائم آتا تھا ان کا چہرہ بدل جاتا تھا, کانپنے لگتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا, آپ کیوں کانپ رہے ہیں, کیا بات ہے؟
کہتے تھے لوگ اللہ کی قسم یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ وہی امانت ہے جو امانت اللہ نے زمین کو پیش کی تھی, آسمانوں کو پیش کی تھی, پہاڑوں کو پیش کی تھی. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا, زمین نے بھی اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا, پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا, آسمانوں نے بھی انکار کر دیا, لیکن میں اٹھا رہا ہوں, میں یہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں, یہ کوئی معمولی عبادت کرنے نہیں جا رہا ہوں.
حضرت سعید الطنوخی ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, جب نماز کا ٹائم آتا تھا زاروں قطار رونے لگتے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے ان کی داڑھی تک پہنچ جاتے تھے, داڑھی ان کی بھیگ جاتی تھی. تو ہمارے سلف کی جو نماز تھی اس کو یاد کیجئے, انشاءاللہ آپ جب اس کو یاد کریں گے تو آپ کی نماز کے اندر بھی خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. نمبر 12, نماز کی حالت میں جتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں, چاہے وہ سجدے کی دعا ہو چاہے وہ رکوع کی دعا ہو, ان دعاؤں پر ذرا غور کیجیے, اور خاص طور سے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے. اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کے حدیث, اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد, بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاکثر الدعاء, تو سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو. لہذا خاص طور سے جب تہجد کی نماز آپ پڑھیں, جب رات کی نماز آپ پڑھیں, تو اپنے سجدے کو لمبا کیجیے اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے. اور آخری چیز نمبر 13, نماز کے اندر اگر خوشی اور خضوع پیدا کرنا ہے تو ہر اس چیز کو اپنے سے دور کرو جو آپ کو نماز سے ڈسٹرب کرے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے کوئی ڈیزائن بنا ہوا ہے, کوئی ایسی پینٹنگ دیوار کے اوپر لٹکی ہوئی ہے کہ آپ کا نماز میں بار بار ادھر خیال جا رہا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ ٹانگا, اون کا پردہ, اونی پردہ, وولن کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے اونی پتلے کپڑے کا, اونی کپڑے کا پردہ ٹانگا, اس پردے کے اوپر کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے, کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, عائشہ امیتی انا کرام کے ہاضا, اپنا یہ پردہ ہٹاؤ, فإنه لا تزال تصاویره تعرض في صلاتي, اس لیے کہ تمہارے پردے میں جو ڈیزائن بنا ہوا ہے, جو تصویریں بنی ہوئی ہیں, عائشہ یہ مجھے نماز میں ڈسٹرب کر رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نماز میں کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ ہونی نہیں چاہیے. موبائل سائلنٹ کر کے یا سوئچ آف کر کے آؤ, یہ بھی ڈسٹرب کرنے والی چیز, ایک آدمی کا موبائل بجتا ہے پوری مسجد ڈسٹرب ہو جاتی ہے. لہذا بہتر تو یہ کہ موبائل گھر چھوڑ کے آؤ, اور لے کر آئے ہو تو سائلنٹ کرو یا سوئچ آف کرو. کھانے کا ٹائم ہے, دسترخوان بچ گیا ہے, کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, اچانک اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے, بھائی صاحب پہلے کھانا کھا لو. دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی یہ حدیث دیکھیے, اما عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, لا صلاۃ بحضرۃ الطعام, کھانا اگر موجود ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے, کھانا اگر آ جائے تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے, پہلے کھانا کھا لینا چاہیے. ولا وہو یدافعہ الافبطان, اور نماز ایسی حالت میں نہیں پڑھنی چاہیے جب پیشاب یا پاخانہ انسان کو لگا ہوا ہو. پیشاب لگا ہو تو پہلے پیشاب کر لو, پاخانے کی ضرورت ہے پہلے پوری کر لو, پیشاب اور پاخانہ روک کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے نماز کی حالت میں. اسی لیے ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا. اما ایسا نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, یہ نماز میں آدمی کبھی کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کے الفاظ ہیں, ہوا اختلاط یختلطہ الشیطان من صلاۃ الفجر, یہ جو نماز میں آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے یہ دراصل شیطان کی حرکت ہے, شیطان بندے کی نماز میں اپنا حصہ نکال لیتا ہے. اسی لیے جمع ہی اگر آئے نماز میں, جمع ہی آئے, جمع ہی جانتے ہیں نا, جمع ہی اگر نماز کی حالت میں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے جمائی کو روکو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں التساؤب من الشیطان, جمع ہی جب آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. فإذا تساؤب احدکم, اگر تمہیں جمع ہی آئے, فلیقضمہ ما استطاع, تو جہاں تک ہو سکے, مسلم کے الفاظ ہے, جہاں تک ہو سکے جمائی کو. اسی لیے نیند لگی ہوئی ہو, آنکھوں میں نیند کا خمار ہو تو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, اذا نعس احدکم وهو يصلي, اگر تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کی حالت میں اس کو نیند آ رہی ہو, فلیرقد, تو جاؤ پہلے اپنی نیند پوری کرو, پہلے اپنی نیند پوری کر لو, اس لیے کہ اگر تم نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے تو لعلہ یستغفر, تو ہو سکتا ہے کہ تم اللہ سے مغفرت مانگنے کے بجائے فیسبح نفسہ, اپنے لیے بد دعا کر رہے. مانگنا ہے مغفرت اور مانگ لو بد دعا, کر لو بد دعا, ایسی پاسبلٹی ہے. تو لہذا اگر نیند اور اوگ کی حالت ہے تو پہلے اپنی نیند پوری کر لو, نماز پڑھو. تو میرے بھائیوں, یہ 13 چیزیں تھیں, ان کی روشنی میں ہم سب اپنی نمازوں کی اصلاح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے رب العالمین ہم سب کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے, رب العالمین ہمیں اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم ولنا ولکم ولسائر المسلمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.